بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. گزشتہ سے پیوستہ قرآن مجید اللہ عزوجلال نے 7 حروف میں نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھائی. ان 7 حروف کی ترویج اور تدوین اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے ذریعے کروائی جن کو مقبول عام نصیب ہوا، جن میں سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قصیدہ حرز الامانی ووجہ التہانی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ قصیدہ قصیدہ اللامیہ کے نام سے معروف ہے، ہر شعر کے آخر میں لا آنے کی وجہ سے اس کو قصیدہ اللامیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس قصیدے کو لکھتے وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں نے اللہ عزوجلال کی رضا کے لیے اسے لکھا ہے، اس لیے وہ خود فرمایا کرتے تھے، لا يقرأ احد قصیدتی هذه الا وينفعه الله لأنني نظمتها لله. جو بھی اس قصیدے کو قصیدہ لامیہ حرز الامانی ووجہ التہانی کو پڑھے گا، اللہ عز و جلال اسے ضرور نفع سے نوازیں گے، کیونکہ میں نے تو اسے خالص اللہ عز و جلال کے لیے لکھا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدہ کو 1173 اشعار پر مشتمل لکھا ہے، جن 1173 اشعار میں 94 اشعار مقدمے کے لیے خاص کیے اور 350 شعر اصول کے لیے خاص کیے اور 676 اشعار فروش کے لیے خاص کیے اور 13 اشعار تکبیرات بزی کے لیے خاص کیے اور 26 اشعار مخارج و صفات کے لیے خاص کیے اور اس مبارک قصیدے کا اختتام جس میں رب تعالیٰ کا شکر اور امتنان بیان کرتے ہوئے 14 شعروں کے ساتھ اس قصیدے کو مکمل کیا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے لیے جو 94 شعر خاص کیے ہیں اس مقدمے کی بھی تقسیم کی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ عزوجلال کی تعریف کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات کی ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے متعلق کلمات پیش کیے ہیں، اور پھر جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان ہستیوں کی پیروی کی ان کے بارے میں بھی دعا دی ہے، اور پھر اس کے بعد قرائے سبع کا تعارف کروایا ہے، اور پھر اپنی اس کتاب کے منہج اور اس کی رموز کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں اہل قرآن کو حسد اور بغض سے اپنے دل کو محفوظ رکھنے اور اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اور برداشت کی تلقین کی ہے، اور خود بھی اور اہل قرآن سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ ہدایت کے ہمیشہ اللہ عزوجلال سے طلبگار رہیں، اور اس رب کی عطاؤں کی امید اور اجر و ثواب کا شوق کہیں مٹنے نہ دیں۔ تو آج ہم اسی مقدمے کو شروع کریں گے جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا مقدمہ بنایا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جس قصیدے کے مقدمے کو پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک ضروری نوٹ میں لکھوانا چاہوں گا۔ کتاب تو التیسیر فی القراءات السبع امام دانی نے آخر لکھی ہی تھی، لیکن اس کتاب کو شعروں میں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یا متون جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت علمی میدان میں کیا ہے؟ علماء امت کا کہنا ہے، من حفظ المتون حاز الفنون، جو کسی بھی فن اور علم کا متن یاد کر لیتا ہے وہ اس فن پہ اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے، وہ اس فن کو تمام جوانب سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ لکھا، من حفظ الاصول ضمن الوصول، جو کسی بھی فن اور علم کے اصولوں کو یاد کر لیتا ہے وہ اس فن کی گہرائیوں تک پہنچنے کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، من لم يتقن الاصول حرم الوصول، جس شخص کو کسی فن اور علم کے اصول یاد نہیں ہوتے، ان میں رسوخ نہیں ہوتا، حرم الوصول، وہ اس فن کو سمجھنے میں، اس تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے اور محروم رہتا ہے۔ متون علمیہ، کسی بھی علم اور فن کا متن، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا فائدہ، متن کے ایک دو شعروں میں ایک پورے صفحے کی معلومات کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ نثر کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت اشعار کے، شعر ایک تو مختصر ہوتے ہیں، دوسرا اس کے اندر الگ سے ایک ردم ہوتا ہے اور یاد کرنے میں آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء امت کہا کرتے تھے، المتن يساعد على الضبط والاتقان للعلوم، کسی بھی علم رسوخ حاصل کرنے کے لیے متن کا یاد کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ علماء امت اس کا دوسرا فائدہ جو بیان کرتے ہیں کہ ان الحافظ يقدم على غيره وتظهر ميزته بين اهل العلم انفسهم، جس شخص کو متن یاد ہوتا ہے، جہاں وہ کسی فن کی گہرائیوں کو بڑے آسان پیرائے میں یاد کر سکتا ہے، وہاں اس کو ان لوگوں پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت واضح ہے۔ جیسا کہ صاحب الرحبیہ، جنہوں نے وراثت کے بارے میں ایک متن لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام، فاحفظ فكل حافظ امام۔ یہ جو حصے آپ کو بیان کیے گئے ہیں، یہ حصے اسی طرح مکمل ہوتے ہیں، ثلثان دو تہائی، ان چیزوں کو بطور متن یاد کر لو گے اور یاد کرنے والا ہی امام ہوتا ہے. جس شخص کو اصول یاد نہیں ہے وہ امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ اَيْ مُقَدَّمْ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ. اس شخص کو مقدم کیا جاتا ہے اس شخص پر جس کو یاد نہیں ہوتا. ابن غلبون فرمایا کرتے تھے اَيْ مُقْتَدَى بِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ. جس شخص کو متون یاد ہوتے ہیں یہی انسان قابل اقتداء ہے, اسی کو ہی ترجیح دی جائے گی. فَمَنْ جَدَّ وَجَدَ وَمَنْ فَرَّ شَرَقَدَ. جو کوشش کرتا ہے اس کے نتائج پا لیتا ہے, اور جو چادر بچھا لیتا ہے وہ تو سو ہی جاتا ہے. وَمَنْ زَرَعَ حَصَدَ. اور جو بیج ڈالتا ہے وہ ثمرات بھی چن لیتا ہے. وَمَنْ كَسَلَ نَالَ الْهَمَّ وَالنَّدَمَ وَالنَّكِتَ. اور جو سستی کرتا ہے غم اس کو گھیر لیتے ہیں, شرمندگی اور ناکامی ڈیرے جما لیتی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب بلوغ المرام کے مقدمہ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں, اما بعد فهذا مختصر يشمل على اصول الادله الحديثيه لاحكام الشرعيه. یہ میں نے ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے جو حدیث کے اصولی دلائل پر مشتمل ہے جس سے شرعی احکامات ثابت ہوں گے. حررته تحريرا بالغا ليسير من يحفظه من بين اقرانه نابغا. میں نے یہ متن لکھا اس لیے ہے کہ جو اس کو یاد کر لے گا وہ اپنے ہم عصر لوگوں میں نابغ بن جائے گا, وہ عبقری بن جائے گا, یونیک سمجھا جائے گا. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے متن کا, ان المتن يجمع لحافظه صورة مجملة عن الفن الذي ألف فيه. متن جو ہوتا ہے وہ بڑے اختصار سے جس فن اور علم کا متن ہو اس کی صحیح پکچر پیش کرنے کے لیے متن زیادہ واضح ہوتا ہے. والمخططات التوضیحیہ, بلکہ متن جو ہے وہ اس فن کے تمام لائنوں کو سیدھا کر کے انسان کو آسانی سے پیش کر دیتا. چوتھا فائدہ, ان الحافظ للمتون يستطيع الإحاطة بها في زمن قليل وما هي إلا مدخل للعلوم. متن انسان کو پورے فن کا تھوڑے وقت میں احاطہ کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں متن کسی بھی فن اور علم کا وہ مین دروازہ ہوتا ہے جس میں داخل ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے دروازے خود ہی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. پانچواں فائدہ, ان المتن هو الاساس الذي يبني عليه الطالب علمه في كل فن بحسبه. متن اصل میں کسی بھی علم کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے جس کو تفصیلی مسائل سمجھنے سے پہلے متن کی طرف منتقل ہونے والا ایک ایک چیز کو مرکوز کر سکتا ہے, یاد رکھ سکتا ہے اور بر وقت اس سے فائدہ لے سکتا ہے. چھٹا فائدہ, المتن الذي يفرق بين الطالب الذي يشتغل بالفروع بغير تأصيل وبين صاحب التأصيل الأصيل. متن جب یاد ہوتا ہے تو یہ فرق کر دیتا ہے کہ کون ہے جو تفصیلی مسائل میں بغیر اساس اور بنیاد اصولوں کے داخل ہو گیا ہے, اور کون ہے جس نے اصول مضبوط کیے, اس کی بنیاد مضبوط ہے, اس کی اساس بہت قوی ہے. اب جب وہ فروعات کی طرف جائے گا, مسائل کی طرف جائے گا, تفصیلات کی طرف جائے گا تو کبھی بہکے گا نہیں, اس کے بہکنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ساتواں اور آخری فائدہ، والمتون هي التي تبقى معك بعد سنوات طوال من القراءة في كتب لا تلبس ان تنساها. کسی بھی فن اور علم کا متن جو سب سے بڑا فائدہ دیتا ہے، بہت وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کو یاد رہے گا، لیکن نثر اتنی دیر یاد نہیں رہتی. اور جب آپ کو یاد رہے گا تو آپ کی گفتگو میں قوت اور آپ کی سقاحت اور آپ کی عدالت، کہ جو بات کر رہا ہے کسی اصول پہ کر رہا ہے، یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ کو یہ فن اور علم کا متن یاد رہے گا. اس لیے علماء امت جو گزرے ہیں ان کی سب سے بڑی یہ تمنا رہی ہی کہ کسی بھی فن کو محفوظ کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے اور اس لائق بنانے کے لیے کہ وہ کبھی بھولے نہ، اس کو متن کا رخ دے دیا کرتے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے التیسیر فی القراءات السبع، جو امام دانی کی کتاب ہے، اس کتاب کو شعروں میں بند کیا اور 1173 شعروں میں پوری تیسیر بھی آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافات بھی کر دیے اور مزید اس میں کچھ ایسے پہلو بھی شامل کیے جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک نہیں، امام شاطبی کی شاطبیہ سے 12 علوم کا استنباط کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے کل سنا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ اس قدر ذہین انسان کہ جس نے 12 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی التمہید ابن عبد البر کی، ان 12 جلدوں کو صرف 500 شعر میں بند کر دیا، اور تیسیر اتنی جامع کتاب جس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1173 شعر میں بند کر دیا. اسی طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب المقن لکھی ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب المقن کو شعروں میں تبدیل کیا ہے تو صرف گنتی کے چند اشعار میں اس کتاب کو مکمل کر دیا ہے، 298 شعروں میں پوری کتاب سمو دی ہے. ناظمۃ الظہر لکھی ہے تو صرف 297 شعروں میں پوری کتاب کو بند کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ متن اور اس کی اہمیت سے آپ واقف ہوں گے اور ہو چکے ہوں گے یہ چند کلمات سننے کے بعد. اس متن کو پڑھنا اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا، تبارک رحمانا رحیما وموئلا. بدأت ببسم اللہ، میں اللہ ذوالجلال کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. فی النظم، اس نظم کو، اولا سب سے پہلے. تبارک رحمانا رحیما وموئلا، اس اللہ ذوالجلال کے نام کے ساتھ میں اس نظم کو شروع کر رہا ہوں جو بہت بابرکت ذات ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. وموئلا، اور وہی بہترین پناہ گاہ ہے. کن لوگوں کی؟ نیک لوگوں کی بھی اور برائیاں کر کے توبہ کرنے والوں کی بھی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے شعر میں اپنے منہج کا بھی اظہار کر دیا اور کتاب کا آغاز بھی عمدگی سے کر دیا. بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا، میں سب سے پہلے اس نظم کا آغاز اللہ ذوالجلال کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور پوری کائنات کی امیدوں کی پناہ گاہ ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی حدیث کو ہی پیش کر دیا، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ کل امر ذی بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وَهُوَ أَقْطَع، وہ کبھی مکمل نہیں ہوا، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو کسی کام کو باعث برکت بنانے کے لیے، پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کے شروع میں اللہ عز و جلال کا نام لینا، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، جیسا کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور سلف نے بھی اعتماد کیا۔ اور کیوں اعتماد کیا؟ کیونکہ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی کلام کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے خط کا آغاز جو ملکہ سبا کو لکھا بسم اللہ سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو تب بھی بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا سے کیا کرتے، اور بسم اللہ میں بھی اللہ عز و جلال کی تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی توصیف ہے۔ اگرچہ بعض نے اس کو ضعیف کہنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ حدیث مقبول اور معمول بھی ہے، جیسے کہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم، علماء امت نے اس حدیث کو قبول کیا اور اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا، يدل على ان له اصلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعامل علماء امت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت معمول بھی ہے اور مقبول ہے۔ وَسَنَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ رَبِّي عَلَى الرِّضَى مُحَمَّدٍ الْمُهْدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا وَسَنَّيْتُ، اور دوسری میری بات یہ ہے، پہلی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صلی اللہ ربی علی الرضا، اللہ ذو الجلال سے میں دعا گو ہوں جو میرا رب ہے، وہ رحمتوں کا نزول فرمائے، علی الرضا، اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المهدى الی الناس مرسلا، جسے اللہ عز الجلال نے رسول بنا کر بطور تحفہ اور ہدیہ اپنی مخلوق کو عطا کیا۔ وَسَنَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ رَبِّي عَلَى الرِّضَى، اور دوسری میری بات یہ ہے کہ میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی پسندیدہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو بطور ہدیہ رسول بنا کر اللہ عز و جلال نے اس امت کو عطا کر دیا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی تعریف اور توصیف کے بعد دوسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں رک کے ایک بات بطور اصول یاد رہنی چاہیے، لفظ صلات اس کے چار معنی ہیں۔ جب لفظ صلات کی نسبت اللہ عز و جلال کی طرف ہو، صلی اللہ، اللہم صلی علی، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور اللہ عز و جلال اس ہستی کی تعریف اور تذکرہ اپنے فرشتوں کے پاس کرے۔ دوسرا معنی، جب لفظ صلات فرشتوں کے ساتھ آ جائے, صلت الملائکہ, جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو فرشتوں کے ساتھ جب لفظ صلات استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے دعا کریں. کس چیز کی دعا؟ مغفرت کی, بخشش کی, برکت کی. صلات کا تیسرا معنی, جب لفظ صلا یہ کسی انسان کے ساتھ آ جائے, صل الرجل, تو اس کے مختلف معنی ہیں. صلات کے ویسے بھی 18 معنی ہیں, لیکن لفظ صل الرجل کا معنی یہ ہوگا کہ اس انسان نے نماز پڑھی یا برکت کی دعا کی یا درود بھیجا. چوتھا معنی, جب لفظ صلات کو پرندوں کے ساتھ استعمال کیا جائے, یا ایسی مخلوق جو اپنا ما فی الضمیر زبان سے بیان نہیں کر سکتی, تو اس سے مراد التسبیح, اللہ عز وجلال کی پاکی بیان کرنا. جیسے صلت الطیور, پرندے اللہ عز وجلال کی تسبیح بیان کرتے. وسنیت صلی اللہ ربی علی الرضا, اور دوسری میری بات یہ ہے کہ میرا رب اپنی پسندیدہ ہستی پر جہاں رحمتوں کا نزول فرمائے وہاں اس کی تذکرے اور تعریف ملاء الاعلیٰ میں کرے. وہ کون سی ہستی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ عز وجلال نے تحفہ بنا کر بطور ہدیہ رسول بنا کر اس امت کو عطا کر دیا. اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ عز وجل فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز وجلال کی تعریف و توصیف کے بعد اور اس کے نام سے آغاز کرنے کے بعد اپنے ایک دوسرے منہج کو بھی واضح کر دیا جو سلف صالحین کا منہج ہے, کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے, پھر درود پڑھا جائے. جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات, وہ آسمانوں تک پہنچتی ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کا جو منہج ہے اس کے ثمرات کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے ایک بات, ان کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 5-7. دوسرا ان کو انعام یہ ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو جبریل امین ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایسے انسان کو سلام پیش کرتے ہیں, جیسا کہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 1658. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا منہج اس قدر عظیم ہے کہ انسان تو ایک مرتبہ یہ کلمہ بولتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن اللہ تعالیٰ کی انلیمیٹڈ نورانی مخلوق کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ, 10 سے 70 مرتبہ اس انسان کی بخشش, مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ عز وجلال کے پیغمبر پر درود بھیجنے کا منہج اس قدر عظیم ہے, ایسے انسان کا تذکرہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہے آپ کا امتی جس نے آپ کو سلام بھیجا ہے, جیسا کہ سنن النسائی کی روایت ہے 1282. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کس قدر خوبصورتی کی بات بتائی یہ انسان خوش نصیب ہے کہ اللہ اسے درود پڑھنے کی صلاحیت دیتے ہیں، وگرنہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں جو سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ شام کے وقت چلے جاتے ہیں، نئے 70,000 آ جاتے ہیں جو ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہی وہ منہج ہے جس سے انسان کی بہت ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور غم اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2457۔ اور یہی وہ مستحق ہے انسان جس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، اور سب سے زیادہ قریب بھی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی شخص ہوگا جو زیادہ درود بھیجتا ہے، جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1668۔ المهدى الى الناس مرسلا، بطور ہدیہ اللہ عزوجلال نے اس ہستی کو ہمارے لیے مبعوث کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت 2345، انما انا رحمت مهدى، ایک تو اللہ تعالی نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا اور ایک ہدیہ بنا کے بھیجا۔ الى الناس مرسلا، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الى الناس مرسلا، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء 107۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2668، اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر بھیجے جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلے۔ امام شاطبی آگے فرماتے ہیں، وَعِطْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِ وَبَّلَا، وَعِطْرَتِهِ، درود و سلام ہو آپ کے خاندان پر، آپ کے اہل بیت پر۔ ثم، پھر، الصحابتی، صحابہ کرام پر۔ ثم، پھر، من تلاہم، جو ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، علی الاحسانی، اخلاص کے ساتھ، بالخیری، خیر کے ساتھ، وبلا، وابل، موسلادھار بارش کو، وہ پیروی کرے اخلاص کے ساتھ، لیکن کیسے؟ خیر و برکت کی بارش بن کے جب وہ پیروی کریں، جس طرح قطرے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں موسلادھار بارش میں، اس طرح ہر نیکی میں وہ آگے بڑھنے والے ہوں، ان پر بھی درود و سلام ہو، ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ وَعِطْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، پھر صحابہ کرام پر، پھر جو ان ہستیوں کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرے اور خیر و برکت کی بارش بن کے رہے، ان پر بھی اللہ عز و جلال کی رحمتوں کا نزول۔ وعطرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2457۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، انی تارکن فیکم خلیفتین، اور ایک روایت میں آتا ہے ثقلین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، حبل ممدود ما بین السماء والارض، ایک اللہ عزوجلال کی کتاب ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکائی ہوئی رسی ہے، وعطرتی، اہل بیتی، اور میرا خاندان، میرے اہل بیت، یہ دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اللہ کی کلام، اس سے محبت اور اہل بیت سے محبت، اس قدر عظمت والا کام ہے، یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ اللہ کی کلام سے محبت کرنے والے اور صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی روایت صحیح الجامع کی ہے، 2748، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگو، قد ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں وہ چیز، ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم اس کو تھام لوگے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا خاندان اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثم الصحابہ، پھر اللہ عز الجلال برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرمائے صحابہ کرام پر۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما، جو اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علی نے تعریف کی ہے، اور ان کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، پیج 7، والیوم 1۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم پر اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول کیوں ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ان ہستیوں کا تزکیہ اللہ عز و جلال نے خود کیا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ان سے اللہ راضی ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے۔ اس لیے صحابہ کرام پر رحمت و برکتوں کی دعا امام شاطبی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جلال نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پرائمری پاس، پرائمری کا امتحان جو لے گا وہی لے گا جس نے میڈل کیا ہوا ہے، اس سے اوپر والے درجے کا۔ اسی طرح میٹرک، ایف اے اور ماسٹر، پی ایچ ڈی کا بھی امتحان وہی لے گا جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے۔ جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ممتحن بھی بڑا ہوتا ہے، چونکہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستیاں تھیں تو ممتحن بھی اللہ عز و جلال خود بنے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اس لیے بھی ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعا ضروری ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کو پوری انسانیت کے ایمان کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پہ ان جیسی کوئی ہستیاں نہیں ہیں، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں۔ صحیح بخاری 2651۔ ثم من تلاهم على الاحسان بالخير وبلا، تلا يتلو تلوة وتلاوة، دو باب استعمال ہوتے ہیں۔ تلوتن کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے آنا، اور تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور دونوں معنی کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر کلمہ دوسری کلمے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، ہر آیت دوسری آیت کے بعد آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ہستیاں بھی اس قابل ہیں کہ ان کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کہی جائیں جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے پیروکار بنے۔ بالخیر وہ بلا، جس طرح موسلا دھار بارش تھمتی نہیں، اس طرح خیر اور برکت کے کام کرتے کرتے بارش کا روپ دھارنے والے، ساری زندگی خیر پہ اور نیکی پہ لگانے والے، اپنے آپ کو وقف کرنے والے، وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان کے لیے بھی رحمت اور برکت اور مغفرت اور بخشش کی دعائیں کی جائیں۔ وَسَلَّسْتُ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دَائِمًا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ أَجْزَمُ الْعُلَى، وسلست، پہلے کہا اولا، پھر سنئی تو، پھر سلستو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر دوسری بات اللہ کے رسول پر درود، اور تیسری بات پھر واپس آئے. اور میری تیسری بات یہ ہے ان الحمد للہ دائماً، کہ تمام تعریفیں اس اللہ ذو الجلال کے لائق ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہر تعریف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے. وَمَا لَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْزَمُ الْعُلَى، اور جو کام بھی اللہ ذو الجلال کی تعریف کے بغیر کیا جائے وہ مقطوع الشرف ہوتا ہے، وہ کبھی بلندی کو نہیں پہنچتا، وہ کہیں فضل اور شرف کو نہیں پا سکتا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چوتھے شعر میں دوبارہ اللہ کی تعریف پیش کر دی، حمد کا لفظ استعمال کیا ہے. حمد کس کو کہتے ہیں؟ الثناء باللسان علی الجمیل، زبان سے کسی اچھے کام پہ تعریف کرنا، خواہ وہ کسی احسان کے مقابلے میں ایسے الفاظ بولے جائیں یا کسی نعمت کے مقابلے میں نعمت نہ بھی ملے تب بھی بولے جائیں. لیکن حمد کہتے اس کو ہیں فعل ينبئ اي يدل على تعظيم المنعم، اللہ ذو الجلال جو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں اس کی عظمت کے کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے جائیں. حمد صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے، اعتقاد یہ بنایا جائے کہ نعمت عطا اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. حمد صرف زبان اور دل سے نہیں ہوتی، اپنے جوارے اپنے اعضائے جسم سے بھی ہوتی ہے کہ ان سارے اعضاء کو اپنے منعم انعام کرنے والے، نعمت عطا کرنے والے کے سامنے جھکا دیا جائے، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دے. حمد کے بنیادی طور پہ پانچ ارکان ہیں. جب حمد مکمل ہوتی ہے تو پانچ ارکان اس میں ہوتے ہیں. ایک حامد ہوتا ہے تعریف کرنے والا، ایک محمود ہوتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ایک محمود بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے، جس کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے، ایک محمود علی جس کے اوپر تعریف کی جا رہی ہے کہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تعریف ہوئی، اور پانچویں چیز صیغہ کس انداز سے تعریف کی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں زید عالم لکونہ کرمک، زید بہت بڑا عالم ہے. اب تعریف کرنے والے آپ ہوئے جنہوں نے زید عالم کہا، زید محمود ہو گئے. محمود بھی کیوں اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس کا علم ہو گیا. آپ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی فکری سخاوت ہے کہ آپ کسی کی تعریف کو پسند کرتے ہیں. صیغہ کیا ہے؟ زید عالم. حمد کی تعریف کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ لکھا ہے وصف المحمود بالکمال محبتا وتعظیما، جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی عظمت اور محبت دل میں پیدا کر کے اس کے کمال کو بیان کرنا. جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے بارے میں محبت اور تعظیم دل میں ہو اور اس کے کمال کو بیان کیا جائے. اس لیے حمد کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. حمد قدیم لقدیم، یہ اصطلاحات ہیں جو کبھی آپ کو فائدہ دیں گے. قدیم قدیم کی حمد بیان کر، یعنی اللہ عز و جلال اپنی تعریف خود کرے، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے ہی کر رہے ہیں. حمد قدیم لحادث، اللہ تعریف کریں اپنی مخلوق کی جیسا کہ اللہ اپنے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. چوتھی قسم حمد کی ہے حمد حادث لحادث، لوگ لوگوں کی تعریف کریں، جیسے ابھی آپ نے جملہ سنا زید عالم. چوتھی قسم حمد حادث لقدیم، مخلوق اللہ ذو الجلال کی حمد بیان کرے، سبحان اللہ والحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد جب مخلوق بیان کرتی ہے تو جو ہی یہ کلمات اس کی زبان پہ آتے ہیں دنیا جہان کی بہترین کلام اسے کہا گیا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1127، افضلیت میں بے مثال یہ کلمات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6843، بلکہ یہ تعریفی کلمات دنیا و ما فیہا سے بہتر کلمات گردانے گئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، اور اللہ کی تعریف کے کلمات کو ہی باقیات صالحات کہا گیا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3214۔ اللہ کی تعریف کے ہی وہ کلمات ہیں جب انسان کی زبان پہ آتے ہیں تو اللہ ایک مرتبہ نہیں، اللہ عزوجلال اسے چار مرتبہ خود فرماتے ہیں، میرے بندے تو نے سچ کہا، تم سچے ہو، تم سچے ہو، تم سچے ہو اور تم سچے ہو۔ صحیح الترغیب 1564۔ یہی وہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں اور انسانوں کے لیے چنے گئے کلمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلیکشن کی ہے کہ یہ کلمات تم بولا کرو، صحیح مسلم 2731۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اسے محبوب ترین کلمات کہہ دیا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3593۔ امام شاطبی آخر میں فرماتے ہیں وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ، جو اللہ عز و جلال کی تعریف کے بغیر کام کیا جائے، اجزم العلا، وہ بلندیوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں امام شاطبی اس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی 1894۔ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد اقطع او اجزم، ہر وہ کام جو اللہ ذوالجلال کی حمد و تعریف کے بغیر کیا جائے وہ پورا نہیں ہوتا، اجزم، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ اس روایت کو اگرچہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن امام نووی اور حافظ ابن الصلاح نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو اللہ عز و جلال کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے، فہو اقطع، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے، اگرچہ حسین سلیم اسد نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایک تیسری روایت کے الفاذ ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہتے ہیں، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصود تھا کہ ہر کام میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اگر اللہ کی تعریف نہیں ہوگی تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بعد، صحابہ اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے بعد، پھر قرآن مجید کے فضائل کا آغاز کیا ہے اور فرماتے ہیں وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُهُ فَجَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَى مُتَحَبِّلَ وَبَعْدُ اور بعد الحمدلت والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فحبل اللہ فینا کتابہ، اللہ ذو الجلال کی رسی کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ فجاہد به حبل العدا متحبلا، اس رسی کے ساتھ شکاری بن کر دشمنوں کے مکر و فریب کو توڑ ڈالو۔ وبعد فحبل اللہ فینا کتابہ، حمد و صلات کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ ذو الجلال کی رسی قرآن مجید کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ رسی اس لیے کہہ دیا کہ رسی کو تھامنے والا اگر کسی کنویں میں گرا ہو یا سفر میں ہو، اور آج کل آپ سواریوں میں دیکھتے ہیں جو انسان کھڑا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سہارا لینا پڑتا ہے، تو جس نے کوئی رسی پکڑی ہو وہ اپنے آپ کو بچا پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں فجاہد بہ جہاد کبیرا، قرآن مجید کے ساتھ جہاد کیجئے، فجاہد بہ، جاہد کوشش کرنے کے معنی میں بھی ہے، حبل العدا دشمنوں کے رسیوں کا، مکر و فریب کے جو جال بنتے ہیں دشمن، متحبیلہ اس شکاری کو کہتے ہیں جو کسی شکار کو پکڑنے کے لیے رسیوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے بعد میں آپ کو جو تحفہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے جو رسی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے اس قرآن کی روشنی میں دشمنوں کے تمام مکر و فریب کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4473، سلسلہ صحیحہ 2024، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، هو حبل اللہ وہ اللہ کی طرف سے رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلائی گئی اور لٹکائی گئی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رسی قرآن مجید۔ اور امام شاطبی نے بھی کہا حبل اللہ فینا کتابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 1351، اما بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے بعد، الا خبردار یا ایہا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ عز و جلال کا پیغام آئے اور میں اسے قبول کر لوں، وانا تارک فیکم ثقلین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب میں ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے، من استمسک بہ واخذ بہ کان علی الہدی، جو اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا اور اس کے احکامات پر تمسک کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، ومن اخطأ ضل، اور جس نے اس کے تمسک اور عمل میں غلطی کر لی وہ گمراہ ہوگا، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی کا تمسک اختیار کرو اور اسی کے ساتھ جمے رہو۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اس حدیث کا ہی ترجمہ اپنے شعروں میں کر دیا، وبعد فحبل اللہ فینا کتابہ فجاہد بہ حبل العدا متحبلا واخلق بہ اذ لیس یخلق جدۃ جدیدا موالیہ علی الجد مقبلا واخلق بہ، یہ تعجبانہ ایک انداز ہے، واخلق بہ کس قدر لائق تحسین ہے، واکرم بہ کس قدر لائق تکریم ہے، واحسن بہ کس قدر لائق تحسین ہے، اذ لیس یخلق جدۃ جدیدا موالیہ علی الجد مقبلا، قرآن مجید میں کوشش کرنے والے کس قدر لائق تحسین ہیں کیونکہ ان کی کوشش کبھی پرانی نہیں ہوتی، بوسیدہ نہیں ہوتی، واخلق بہ کس قدر لائق تحسین ہیں، اذ لیس یخلق جدۃ کیونکہ نہیں ہوتا پرانا اس کا تازہ ہونا، جدیدا موالیہ اس قرآن مجید کی خدمت کرنے والے اور محبت کرنے والوں کی شان کبھی کم نہیں ہوتی، ان کا شرف کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن کب، علی الجد مقبلا، جب وہ ہر وقت کوشش کرتے رہیں توجہ کے ساتھ۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن مجید کا تذکرہ کیا وہاں قرآن مجید کے بارے میں ہر وقت کوشش کرنے والے، اس پہ توجہ کرنے والے اور اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے اور ان سے تعلق جوڑنے والے، اس کی محبت کا حق اور وفا کرنے والوں کی بات شروع کر دی کہ ایسے لوگ جو توجہ کے ساتھ اس اللہ عز و جلال کی رسی کو تھامیں گے، اس اللہ عز و جلال کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، یہ کس قدر لائق تحسین ہے لوگ، ایسے لوگوں کا شرف، ایسے لوگوں کی بلندی اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، ان کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، قرآن مجید کے عجائب ختم نہیں ہوتے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کو پڑھو لیکن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، جہاں قرآن عجائب بیان کرتا وہاں رک جایا کرو، غور کیا کرو کہ قرآن نے کیا عجائب بیان کیے. صرف رکا ہی نہ کرو، وحركوا به القلوب، اور اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو. کیا مطلب؟ عجائب کو دیکھو، نیت کرو، ارادہ کرو، پلاننگ کرو، اور اپنے دل میں ایک عزم اور عزیمت باندھو کہ یہ کام میں نے بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑی سچائی کو نہیں. وَقَارِئُهُ الْمَرْضِيُّ قَرَّ بِثَالُهُ كَالْأُتْرُ جِحَالَيْهِ مُرِيحًا وَمُوكِلًا وَقَارِئُهُ الْمَرْضِيُّ، اور اس قرآن کا قاری، المرضی پسندیدہ ہے، قر مثاله، اس کی مثال قائم ہوئی ہے، کل اتروجی، ترنجبین کی طرح، حالیہ مریحا وموکلا، اس کی دو حالتیں ہیں، خوشبو بھی آتی ہے اور وہ غذا بھی بنتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قاری قرآن کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، پسندیدہ انسان قرآن پڑھنے والا وہ بنتا ہے جس کی خوشبو بھی ہو، جو باعث غذا بھی بنے، جیسا کہ اتروج ہے، ترنجبین ہے، انسان اس کو جب لیتا ہے تو دو خوشیاں اسے ملتی ہیں، ایک اس سے خوشبو آتی ہے، دوسرا اس سے بھوک مرتی ہے، وہ غذا کا باعث بنتا ہے. اللہ ذوالجلال کے ہاں پسندیدہ قاری قرآن وہ ہے جس سے ملنے سے انسان کو قرآن کی خوشبو آئے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ملنے والے کی روح کی غذا بن جائے، وہ جہاں قاری ہو عامل بھی ہو، اس پہ قرآن کا رنگ بھی ہو، قرآن کی خوشبو بھی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 5427، صحیح مسلم کی 797، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترج، مومن کی مثال اس شخص کی مثال ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، ایسا مومن جو قرآن پڑھنے والا اس کی مثال اترجا کی ہے، ترنجبین کی ہے، ریحها طیب وطعمها طیب، اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ اور اس کا ذائقہ بھی بہت پاکیزہ اور عمدہ. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، اور ایسے مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل التمرہ کھجور کی مثال ہے، لا ریح لها وطعمها حلو، کھجور کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ہاں اس کا ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے. پھر فرمایا، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الریحانہ، اس کی مثال گل بابونا کی ہے، ریحها طیب وطعمها مر، اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال جو ہے بھی منافق اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، كمثل الحنظلة، اس کی مثال حنظل کی ہے، ليس لها ريح وطعمها مر، اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا ہوتا ہے. شاید کہ آپ سمجھتے ہوں کہ حنظل کس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں صرف سمجھانے کی غرض سے، تم میں ایک لفظ سنا ہوا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو منافق اور قرآن بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں سے ملنے سے ان کی ہر بات میں کڑواہٹ، ہر کام میں کڑواہٹ، چونکہ وہ منافق ہے. وَقَارِئُهُ الْمَرْضِيُّ قَرَّ مِثَالُهُ كَلُتْرُجِّ حَالَيْهِ مُرِيحًا وَمُوكِلًا، اللہ ذو الجلال کے ہاں پسندیدہ اس قرآن کا قاری وہ ہے جس کی مثال حدیث میں قائم ہو چکی ہے، جیسے ترنجبین ہے جس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ باعث غذا بھی ہے۔ تو وہ قاری قرآن جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، اس کی آمد سے دنیا کے لیے بھی خوشبوئیں اور دنیا کے لیے بھی ان کی روحانی غذا کا سبب بن جانا، یہ اس کے اندر نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ هو المرتضى امن اذا كان امتا، هو المرتضى امن، وہ پسندیدہ امام اور پیشوا اور مقتدا اور لیڈر کا بنتا ہے، اذا كان امتا، جب اس کے اندر بہت ساری خوبصورت خصلتیں ہوں۔ امہ، ان ابراہیم کان امہ، ای جامع خصال الحمیدہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے امت بنایا، انجمن بنایا، ای جامع خصال الحمیدہ، انتہائی تعریف کی گئی خصلتوں کو اللہ نے اس ہستی میں جمع کر دیا۔ تو قاری قرآن اللہ عز الجلال کے ہاں پسندیدہ کب بنتا ہے؟ بطور لیڈر، مقتدا، جب، اذا کان امہ، جب اس کے اندر بہت ساری اچھی خصلتیں جمع ہو جائیں۔ صرف اچھی خصلتیں کافی نہیں ہیں۔ وَيَمَّمَهُ ظِلُّ الرَّزَانَةِ قَنْقَلَ، وَيَمَّمَهُ، جب قصد کیا ہو اس کا وقار کے سائے نے، قَنْقَلَ، قَنْقَل یہ کسرا کے تاج کا نام ہے، 250 من سونے کا بنا ہوا ایک تاج جو لٹکایا ہوتا تھا، جس کے نیچے آ کے کسرا بیٹھتا اور وہ یوں لگتا جیسے اس کے سر کے اوپر ہے، جبکہ سر کے اوپر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنا سر اس کے نیچے کرتا تھا۔ تو جب بھی کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو تاج کسرا کا تذکرہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہ 250 من سونے کا تاج اور کسرا کا۔ تو امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی بات کی کہ جس کو اللہ عز وجلال نے لیڈر اور مقتدا بنانا ہے، اس کے اندر تین قسم کی خصلتیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی خصلت امہ، جامع خصال الحمیدہ، اس کے اندر اچھی خصلتیں ہونی چاہیے، اور اچھی خصلت کا آغاز خوبصورت نیت سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا خیر خواہی اور حسن اخلاق بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات ظل الرزانہ، اس کے اندر وقار، اس کے اندر سنجیدگی، اس کے اندر متانت، اس کے اندر مجاپن، وہ اپنے وقار پہ کوئی بات نہیں آنے دیتا، اپنی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا، ایسے کام اختیار کرتا ہے کہ اسے اپنے وقار سے بڑی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ قنقلا، اس قدر وہ بڑی چادر وقار کی اختیار کرتا ہے کہ دنیا جو بھی کر لے، جو بھی کہہ دے، وہ اپنے اس وقار سے دور ہونے کی تمنا نہیں کرتا۔ تو تین خصلتیں، جامع خصال الحمیدہ، ایک تو اچھی خصلتیں جمع کرنا، اور دوسرا وقار اور متانت اور سنجیدگی کو کبھی نہ چھوڑنا، اور تیسرا مستقل مزاجی، ایسا انسان مقتدا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اللہ عز و جلال کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کون شخص ہے؟ 8030، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، فیقول، اور کہے گا، یا ربی حل، اے اللہ اپنے اس بندے کو زیور پہنائیے، فیلبس تاج الکرامہ، کرامت کا تاج اسے پہنایا جائے گا، ثم یقول یا ربی زدہ، پھر کہے گا اے اللہ اپنے اس بندے کو اور زیادہ انعامات سے نوازیے، فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ تعالیٰ اسے کرامت کی خلعت فاخرہ پہنائیں گے، اسے خلعت فاخرہ کرامت کی عزت کی پہنائی جائے گی، ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس سے راضی بھی ہو جا، فیرض عنہ، اللہ عز الجلال اس سے راضی ہو جائیں گے، فیقول، اور راضی ہو کر فرمائیں گے، اقرا ورقا، قرآن پڑھو اور سیڑھیاں چڑھو، ویزاد بکل آیۃ حسنہ، دنیا کو میں نے موت سے پہلے پہلے نیکیاں دی، موت کے بعد سب نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن میری رضا یہ ہے کہ آج پڑھو، سیڑھیاں چڑھو، ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے لیے ایک نیکی کا اضافہ کر دو۔ هو الحر ان كان الحري حواريا له بتحريه الى ان تنبل، هو الحر، ایسا لیڈر، ایسا مقتدا جو لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے قاری، کب وہ لوگوں کی اور دنیا کی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہوگا؟ ان کان الحری حواریا، جب وہ اس قدر لائق بن جائے حواریا لہو، ہر وقت قرآن مجید کی مدد کرنے والا ہو، بتحری ہی، تحری تلاش کے معنی میں، ہر وقت اس تلاش میں رہے، اس کوشش اور جد و جہد میں رہے، اس قد و کاوش میں رہے کہ میں قرآن کی خدمت میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے لگا سکتا ہوں، لیکن کب تک؟ ایک دن، دو دن، چار دن، الی ان تنبل، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو مقتدا بناتے ہیں جو امت کو لیڈ کرتے ہیں، اور دنیا کی خواہشات سے جب وہ آزاد ہو جائیں اور دنیا کی خواہشات کی غلامی سے انہیں اللہ تعالیٰ پھر آزاد کر دیتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اس کا اہل ہو، ان کان الحری، اور اہل کب ہوگا؟ حواری اللہ، جب تک وہ حواری بن کے، نگران بن کے اور باڈی گارڈ بن کے قرآن مجید کا، ہر وقت اس کی حفاظت میں لگا ہو، بتحری ہی، اس کی کوشش، اس کی تمنا، اس کے شوق، ذوق اور تڑپ ہر وقت یہ ہو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤں، اس پہ عمل کرو، اس کو سمجھوں، اسے آگے پہنچاؤں، اس کی خدمت میں اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤں، کب تک؟ الی ان تنبل، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْسَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ، اور بلا شبہ اللہ عز الجلال کی کتاب اوثق شافع، سب سے مضبوط سفارشی ہے، وَأَغْنَى غَنَاءً، اور سب سے زیادہ قرآن مجید لوگوں سے مستغنی کرنے والا ہے، وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا، واہبن قرآن بہت ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، متفضلہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے کی فضیلت کو بلند کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْسَقُ شَافِعٍ، یہاں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی سفارشوں کی تمنائیں کرنے والے، لوگوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھنے والے، اہل قرآن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، اہل قرآن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے بڑا مضبوط سفارشی کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی تمناؤں کا رخ قرآن کی طرف ہوتا ہے، اس کی امنگوں کا مرکز قرآن مجید ہی ہوتا ہے، اور قرآن مجید جس کو سفارشی مل گیا، دنیا کی تمام سفارشوں سے اسے مستغنی کر دے گا، اور صرف مستغنی نہیں کرے گا بلکہ قرآن مجید سے تعلق بہت ساری عطاؤں کا سبب بنے گا، اور صرف عطائیں نہیں ملے گی، دنیا اور آخرت کی فضیلت متحقق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں فضیلت کو چار چاند لگائیں گے، اور قیامت کو بھی اہل قرآن کو وہ فضیلت عطا کریں گے جو کسی کے نصیبے میں نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 804، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ اور دوسری روایت ہے صحیح الجامع کی 443، اور سلسلہ صحیحہ کی 2019، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وما حل مصدق، وہ اصرار کرنے والا ہے اور تصدیق کیا گیا ہے، من جعله امامه قاده الى الجنه، جس نے اسے اپنا امام بنا لیا، اپنا پیشوا بنا لیا، اور اپنے ہر کام میں اس کے احکامات کو ہر معاملات میں مقدم رکھا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے اس کو پسے پشت رکھا، یہ قرآن ہی اسے کھینچ کر جہنم لے جائے گا. وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا. وَخَيْرُ جَلِيسٍ, یہ قرآن مجید بہترین ہم نشی ہے, بہترین دوست ہے. لا یمل حدیثہ, اس کی باتوں سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی, انسان بور نہیں ہوتا. وتردادہ یزداد فیہ تجملا, اور اس قرآن مجید کا بار بار ورد کرنا, اس کا پڑھنا اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ, اللہ کی حکمت دیکھیے, انسان جیسا بھی ہو ایک بات دو چار مرتبہ بیان کرے تو اسے کہنا پڑتا ہے بھائی آپ نے کل بھی یہی کچھ کہا, آج بھی یہی کچھ کہا. قرآن مجید ایسی باعث لذت چیز ہے کہ ہر روز ایک ہی پارا پڑھتے رہے دل سیر نہیں ہوتا, ہر روز ایک نئی آن اور ایک نئی شان کے ساتھ وہ ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک نئی لذت ہوتی ہے جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے. لا یمل حدیث, اس کے پڑھنے سے تازہ ایمان والا شخص کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا. وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا, اور اس کا بار بار پڑھنا اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے, اس کے جمال اور حسن میں اور اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر لا یمل حدیثہ, ہا ضمیر کو اگر لٹا دیا جائے پڑھنے والے کی طرف یعنی قاری قرآن, تو قاری قرآن سے بڑھ کے بھی بہترین کوئی انیس و جلیس اور دوست نہیں ہو سکتا, شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا ہو. اور اس سے بھی ملنے سے انسان کو ہمیشہ افکار میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے اور تازگی ملتی ہے. وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ وَخَيْرُ جَلِيسٍ, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے 6-8-9 سلسلہ صحیح 2-3-4-2 من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف, جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ عز وجل سے سچی محبت کرے اور اس کے رسول سے, اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. شاید کہ امام شاطبی بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والا, چونکہ اللہ عز وجل سے ہم کلام ہوتا ہے, اسے اللہ عز وجل اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب کر دیتے ہیں, تو وہ لذت اور اس کے دل میں وہ خواہشات جو جنت کی اس قدر خوبصورت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ اکتاہٹ محسوس ہی نہیں کرتا, وہ اسی امید پہ لگا ہوتا ہے کہ میرا رب جس کا میں دیدار کروں گا, میرے رب کے محبوب جس کا مجھے ساتھ ملے گا, وہ خوبصورت جنت جس کا مجھے میرا مالک حقدار بنائے گا, اس لیے وہ کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی, جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز پڑھے. ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا کرے. وحیث الفتی یرتاع فی ظلماتہ من القبر يلقاه سنا متهللا وحيث الفتى, اور جہاں نوجوان يرتاع خوف محسوس کرے گا گھبرائے گا, فی ظلماته من القبر قبر کی تاریک کوٹھری میں, يلقاه یہ قرآن اسے ملے گا, سنا متهللا کیسے ملے گا, سنا روشنی بن کے, متهللا اور صرف روشنی نہیں بنے گا بلکہ خوشی سے انسان کا جیسے چہرہ کھل جاتا ہے, دمکتے چہرے کے ساتھ یہ قرآن اسے ملے گا اور اسے پریشانی نہیں ہوگی. وحیث الفتى يرتاع فی ظلماته, اور جہاں نوجوان قبر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں خوف محسوس کرے گا تو قرآن مجید اس خوف کو دور کرنے کے لیے روشنی بن کے آ جائے گا اور تاریکیاں قبر کی ختم ہو جائیں گی. متحللہ, اور جس طرح ایک خوبصورت دوست انسان کو اچھی تسلی اور سلوان کی بات اور بصیرت کی بات کہہ کے اس کو طمانینت اور اطمینان دلا دیتا ہے, قرآن یہ ذمہ داری پوری کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا. یہ روایت ہے صحیح الترغیب کی. یؤتى الرجل فی قبری فتؤتى رجلہ,
آدمی کو جب قبر میں لٹایا جائے گا تو فرشتے آئیں گے پاؤں کی طرف سے. فتقول لیس لکم علی ما قبلی سبیل, سورۃ الملک کہے گی خبردار میری طرف سے تم اس کے پاس نہیں آ سکتے. کان یقرا علی سورۃ الملک ثم یؤتى من قبل صدری او قال بطنی, پھر فرشتے آئیں گے اس کے سینے کی طرف سے. سورۃ الملک پھر کہے گی نہیں, اس سینے میں تو میں دنیا میں محفوظ تھی, تم یہاں سے اس کو آ کے سوال نہیں کر سکتے. ثم یؤتى من قبل رأسی, پھر سر کی طرف سے آئیں گے فرشتے. سورۃ الملک پھر کہے گی فہی المانع تمنع عذاب القبر وہی فی التوراۃ سورۃ الملک, اس کا تورات میں بھی تذکرہ ہے اور یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ بها فی کل لیلہ فقد اکثر واطاب, جس نے ہر رات اس کو پڑھا اس نے بہت سارے انعامات کو جمع کر لیا اور اپنے آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نواز دیا. یرتاع فی ظلماتی, حدیث کی الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو ڈرائے یا دھمکائے. یہ مسلمانوں کو ڈرانا اور دھمکانا کسی بھی انداز سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا. تو جس طرح خوف زدہ انسان ہوتا ہے یہ دنیا میں ممانعت ہے, تو اللہ عز الجلال قرآن مجید کے ذریعے قبر میں قاری قرآن کا خوف دور فرما دیں گے, بلکہ تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دیں گے. اور کس طرح وہ قاری قرآن کو خوشی سے دمکتے چہرے والا بن کے ملے گا اور اس کا خوف اور روب ختم ہوگا, بلکہ وہ طمانینت میں آ جائے گا. بقیہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.